مطلب پچھلی دفعہ جو ہم نے گفتگو کی تھی ایران انقلاب کی, اس کو میں تھوڑا سا ریکیپ کر دوں کہ ہم یہ جو مختلف انقلابات دیکھ رہے ہیں, ہم نے فرانس کا انقلاب, امریکہ کا انقلاب, برطانیہ کا انقلاب, ہندو نیشنلزم دیکھا, یہ اسی کی کنٹینیویشن سے, اور ہم اس انقلاب کو اسی دائرہ کار کے اندر سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو پچھلی دفعہ میں نے یہ کہا تھا کہ ایرانی انقلاب کو مطلب اس کی تاریخ سے اور جو اسٹرکچر ہے امام خمینی صاحب کی شخصیت کا, اس سے جدا کر کے ہم ایرانی انقلاب کو نہیں دیکھ سکتے. تو اس سلسلے میں میں نے ایک ہسٹوریکل پیراڈائم بھی بیان کیا تھا اور اس کے ساتھ کچھ سیدھا سیدھا باتیں بھی امام خمینی کی بیان کی تھی. اس کو میں مختصرا عرض کر دیتا ہوں کہ مطلب جو ایرانی تاریخ ہے وہ ایران کبیر جو ہے وہ جغرافیائی طور پہ ساسانیوں سے شروع ہوتا ہے. ساسانی جو تھے وہ یوکرین سے جنوبی روس کے آریہ تھے اور انہوں نے آگے انڈو ایرانین تہذیب قائم کی ایران کے اندر, اور اس سے پہلے ایران میں ایلام اور ایچینن تحریک سویلائزیشن پہلے سے موجود تھی, اور یہ ایرانی سویلائزیشن جو تھی وہ کوئی پریمیٹیو سویلائزیشن نہیں تھی بلکہ ایک بڑی مطلب مضبوط سویلائزیشن تھی. اس کی اپنی اقدار تھی, اس کی اپنی ویلیوز تھی, اور اس کا اپنا ایک مذہب بھی تھا جس کو ہم مطلب زرتشت مذہب کہتے ہیں. تو وہ ساسانی جو تھے انہوں نے گریٹر ایران ایرانی کبیر کی بنیاد رکھی, بالخصوص ہیرات شہر اول نے. عہد میں ایران جو تھا وہ جغرافیائی لحاظ سے عراق, آرمینیا, افغانستان, مشرقی ترکی, شام, پاکستان, قفقاز, سینٹرل ایشیا اور عرب تک پھیل چکا تھا. پھر خسرو دوم نے اس کے جغرافیائی علاقوں میں مطلب یہ کہ اور اضافہ کیا. مصر, اردن, فلسطین اور مشرقی روما کے علاقے بھی اس کے اندر شامل ہو گئے. اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا تھا, پھر میں نے بیان کیا تھا کہ مطلب وہ سورہ روم کے حوالے سے کہ پھر ایران جو ہے وہ اسلامی سلطنت کے زیر سایہ آ گیا اور یہاں پہ ایک سنی مطلب یہ کہ اسلام ہی کی ترویج ہوئی پہلے, اور اس کے بعد پھر جو ہے یہاں پہ شیعہ اسلام جو ہے وہ صفیوں کے عہد میں آیا, اور صفی جو تھے وہ مطلب پہلے سنی تھے اور یہ آذربائیجان کے علاقے سے تعلق رکھتے تھے, اور وار لوڈیڈ سنی تھے, مطلب یہ کہ ایسے قبائل سے تعلق رکھتے تھے جو جنگ و جدل کے اوپر ایمان تصوف کے مختلف دائرے کار کے ساتھ اس پہ بھی ایمان رکھتے تھے. انہوں نے مطلب یہ کہ مختلف ریاستوں کو فتح کیا, اور فتح کرنے کے بعد انہوں نے یہ دیکھا کہ اسٹیٹ کا جو ریلیجن ہے بالمقابل عثمانیوں کے وہ شیعہ ہونا چاہیے. تو جس زمانے میں انہوں نے ایران کے اوپر قبضہ کیا تو انہوں نے اس کے لیے مختلف کتب کی تلاش کی, تو پورے ایران میں جب انہوں نے قبضہ کیا تو سوائے ایک کتاب کے ان کو کوئی بھی مطلب ایسی شیعہ کتاب میسر نہیں آ سکی جس کی بنیاد پہ وہ ایرانی اسٹیٹ مذہب کی مطلب شیعہ مذہب کی ترویج و تفصیل کر سکے. لہٰذا انہوں نے شیعیت کو باہر سے امپورٹ کیا, لبنان سے اور شام سے اور ان علاقوں سے. تو یہ تو یہ تھا. پھر میں نے مطلب یہ کہ
جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ ایران جو ہے وہ شروع میں سنی اسٹیٹ تھا اور سفیوں نے یہاں پر جو ہے وہ شیعیزم وغیرہ کو فروغ دیا, جب تو خود سنی تھے, اور اس کا مقصد یعنی یہ تھا کہ جو یعنی سلطنت ہے عثمانیہ کے بالمقابل اپنی سلطنت کو مضبوط کرنے کے لیے. عام طور پر اپنی سیاست, اپنی یعنی ریاست کو مضبوط کرنے کے لیے کسی مقامی مذہب کو اختیار کرنے کی وجہ تو یہ بنتی ہے کہ وہاں پر پہلے سے مثلا شیعہ بہت زیادہ ہوتے ہیں سنیوں کے مقابلے میں, اور پھر وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہاں اگر ہمیں اپنی ریاست کی مقبولیت چاہیے تو ہمیں شیعہ ازم کو پروموٹ کرنا چاہیے, جبکہ دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے شیعہ ازم کو امپورٹ کیا اور خود سنی تھے, تو ان کو اس کی کیا مطلب وجہ کیا تھا, انہوں نے یار ایسے کیوں کر رہے ہیں؟
ایک تو وجہ یہی سیاسی تھی کہ عثمانیوں کے خلاف, دوسرے جو تھی کہ شیعیت کے فروغ کے لیے ایران ایک زرخیز علاقہ ان معاملوں میں تھا کہ اہل بیت کی محبت اور ان کی عظمت اور رفت یہاں پہ پہلے سے موجود تھی. مطلب ان کے لیے یہ ایک طرح سے نو گو ایریا تھا عباسیوں کے لیے اور امویوں کے لیے, جہاں پہ یہ جب بھی ظلم, مطلب ظلم تو نہیں کہنا چاہیے, جبر و استبداد جو اموی اور دیگر لوگ کرتے تھے انہوں نے یہاں پہ مطلب یہ کہ ان کے لیے ایک ایسا علاقہ تھا جہاں پہ وہ آ کے اس جبر و استبداد سے بچنے کی کوشش کرتے تھے. ایک تو یہ وجہ تھی, دوسری وجہ وہی اس کی سیاسی پولیٹیکل تھی کہ ان کو عثمانیوں کے زیر تسلط آ جاتے اگر وہ تو ان کو ایک سب آرڈینیٹ بن کے رہنا پڑتا. وہ اپنے آپ کو یہ چاہتے تھے کہ عثمانیوں کے بالمقابل ایک فورس کے طور پہ کریں اور اپنی اس ریاستی حدود کو اس طرح سے مطلب یہ کہ تشکیل دیں کہ جس پہ ان کی مطلب یہ کہ ڈومیننس قائم رہے. یہ بھی ہے کہ یہی صفیوں کی وجہ سے پاک و ہند کے اندر بھی جو شیعیت آئی ہے وہ انہی کی وجہ سے آئی. بہت سارے ہمارے مغل جو بادشاہ تھے ان کی صفیوں سے رشتہ داری اور عزیز داری بھی تھی.
کنورژن کی مطلب کیا ہے؟ اگر مطلب یہ لیجیے کہ خلافت عثمانیہ یا پارٹی کے ہوتے ہوئے اور جگہوں میں بھی انہی ریاستیں مطلب قائم کی مطلب ایگزٹ کرتی ہیں تو سنی ازم کے ساتھ بھی وہ اپنی قائم کر سکتے ہیں.
دوسرے سنی جو تھے وہ اپنے آپ کو عثمانی خلافت سے اس سے پروانہ لینا حاصل کرنا ضروری سمجھتے تھے. وہ اس کو مطلب یہ کہ اس کا خطبہ پڑھنا اور ان تمام چیزوں کے زیر اثر رہنا جو ہے وہ اپنی ایک گریٹر جو سنی اسٹیٹ اور خلافت کا دائرہ کار تھا اس سے
آگے آگے جو ہے ہمارے لیے بنیادی بحث نہیں ہے. آگے جو ہے ظاہر ہے کہ پہلے عذاب ابن خلدون رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی اگر آپ تاریخ دیکھیں تو یہی ہے کہ جب ڈائنیسٹیز اسلامی تاریخ میں ریپلیس کرتی ہیں تو ہمیشہ مذہبی بنیادوں کے اوپر ہی اپنے آپ کو یعنی اپنا جواب بیان کرتی ہیں. ہم نے ڈائنیسٹیز کی جو ریپلیسمنٹ ہوتی تھی وہ مذہبی بنیادوں پہ ہوتی تھی. یہی پوری اسلام ابن خلدون کی اسی وجہ سے انہوں نے کیا. انہوں نے شہید کو کیوں پسند کیا اس کی وجہ میرے خیال میں سب سے اہم بات جو آپ نے فرمائی جیون کا یہی ہے کہ وہاں کے لیے دونوں چیزیں موزوں تھیں. سنیت کو عربیت کی مخالفت یعنی سنیت کو عربیت کے ساتھ ریلیٹ کرنا آسان تھا اور دوسری چیز یہ کہ وہ جو زردستی مذہب تھا اس میں یہ بین اور یہ جیسے کہ یہ کہ رونا دھونا یہ تمام چیزیں بہت زیادہ جو جس شیعیت کو انہوں نے کیا وہ وہی شیعیت تھی کہ جو غم زدہ اور یہ یعنی ڈاکٹر صاحب کی کتاب جو پڑھی اس کے اندر جو ایران کے اوپر آپ نے اپنا دورہ کیا اس میں ایک تاثر یہ بیان کیا کہ وہاں وہ غمگین بہت ہے نا غمگین لوگ ہیں تو وہ غم والی اس نیشنل کیریکٹرسٹک سے بھی انہوں نے فائدہ اٹھایا. لیکن یعنی آقا کے چلنے کے لیے
اس کے بعد میں نے ایک اسٹرکچر بیان کیا تھا مطلب ان کی شخصیت کا. اس کو میں دوبارہ تھوڑا مختصراً بیان کر دوں کہ روح اللہ مفتی خمینی آپ کا نام ہے, امام خمینی آپ کا ٹائٹل ہے اور 1902 میں پیدا ہوئے اور 1989 میں انتقال کر گئے اور اصولی 12 امامی شیعہ تھے آپ اور شیعہ اصولی اتنے اصلی شیعہ تھے اور جو بنیادی چیزیں جو تھیں تبلہ اور تبرہ اور تقیہ وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ان کے ہاں ملتی ہیں جس کے تحت وہ اپنے اسٹیٹ کو بھی اور اپنے ریلیجنس کو بھی بیان کرتے ہیں. وہ ابھی ہم دیکھیں گے اس کے ساتھ جو ان کی مین انٹرسٹ تھی وہ فقہ عرفان اسلامک فلاسفی اسلامک ایتھکس ہدایہ اور پولیٹکس پہ تھی. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ملا صدرہ امام ابن عربی اور ابن سینا سے بہت متاثر تھے. میں نے مطلب ان کی توضیح المسائل اور دیگر کتابیں پڑھنے کی کوشش کی, مجھے تو نہیں ملا کہ وہ امام ابن عربی سے اتنے متاثر تھے. البتہ ابن سینا اور ملا صدرہ سے ضرور ملتا ہے کہ وہ ان سے متاثر تھے. نوٹیبل مطلب یہ کہ اور جو مطلب یہ کہ دوسری جو خصوصیت تھی ان کی کہ وہ ان پریکٹس جو تھے وہ جو تصوف کے طرائف تھے ان کو برتتے ضرور تھے لیکن ان کی تحریروں میں اور ان کی جو مطلب پریکٹس ہے اس کے جو اسٹیٹ لیول کے اوپر پریکٹس ہے اس کے اندر کہیں ہمیں تصوف نظر نہیں آتا بلکہ وہ ان کی ذاتی زندگی تک ہی تصوف محدود تھا. جو کہ مطلب یہ کہ جو ایرانی تصوف نعمت الہی آرڈر اور نور بخشی آرڈر جو تھا اسی سے کچھ مجھے اس کا ڈیریویٹو لگتا ہے گا. یہ ان کی شخصیت ہے. پھر میں نے کہا کہ میں مطلب یہ کہ جو آخر کی چیز ہے وہ میں پہلے بیان کر دوں گا تاکہ پورے ایران کو ہمیں سمجھنے میں وہ ان کا وصیت نامہ ہے جو کہ انہوں نے مطلب ایرانی ریاست کے لیے بیان کیا تھا. اس وصیت ناموں کے مطلب میں سیدھا سیدھا چیزیں بیان کر دیتا ہوں ابھی تو اس سے ہمیں پورے انقلاب کو سمجھنے میں آسانی رہے گی. یہ وصیت نامہ امام نے مطلب اس کی جو ملت کے مسائل بالخصوص ایرانی ملت کے مسائل عالم اسلام کے مختلف طبقات اداروں سے متعلق ہے اور اس میں ایرانی قوم کے ماضی مستقبل اور حال پر گفتگو کی ہے. انقلابی ایرانی کے روح کو کس طرح برقرار رکھنا ہے, اس دن میں شیعیت کس طرح گائیڈ لائن فراہم کرتی ہے اس پہ گفتگو کی ہے. یہ وصیت نامہ امام نے 1982 میں تحریر فرمایا اور اس وصیت نامے میں عالم اسلام کے مختلف طبقات ایرانی اداروں اور مستضعفین کو مخاطب کیا ہے. اور اس کی مطلب یہ کہ اس وصیت نامے کے شروع میں ایک انہوں نے انٹروڈکشن یا مقدمہ دیا ہے جسے ہم کہتے ہیں پیش گفتار. اور اس کو انہوں نے مطلب حدیث شکلین سے شروع کیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی تارک فی کم الثقلین کتاب اللہ و عطرته اہل بیتی فانہ لن یفتروا فحتی یرد علی الحوض. مطلب یہ وہ بنیادی حدیث شکلین ہے جس میں پوری شیعیت کے اصل و اصول اس کے اندر بند ہے. اس سے میں آگے مطلب یہ بیان کروں گا. اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جس یعنی دو ثقل ہے, ایک ثقل جو ہے وہ قرآن ہے اور دوسرا ثقل جو ہے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین ہیں, اور وہی اس بات کے مکلف ہے کہ قرآن کی تفسیر اور اس کی جو بھی اصول ہیں وہ بیان کریں, اور کوئی اور شخص اس بات کا مکلف نہیں ہے کہ قرآن کو اس طرح سے بیان کرے, اور دونوں لازم و ملزوم ہیں. جس طرح کتاب الہی کو چھوڑ کر کسی دوسری کتاب کی طرف رجوع نہیں کیا جا سکتا وہ ہے نہیں, اسی طرح اہل بیت آئمہ اہل بیت کو چھوڑ کر کسی امام کی طرف رجوع کرنا جائز نہیں ہوا. حضرت کے بعد مطلب ان اہل بیت زمین ان اہل بیت سے خالی نہیں ہو سکتی, ان میں سے کوئی نہ کوئی فرد مطلب موجود رہتا ہے اور کتاب الہی کے اصول بیان کرتا رہتا ہے, خواہ وہ امام غائب ہو یا امام حاضر ہو. اس حدیث ثقلین کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس دن میں مجھ جیسے شخص کا قلم عاجز ہے کہ ان کے اس مرتبے کے متعلق کوئی جسارت کرے جس مرتبے کی معرفت ملک الموت سے ملکوت اعلیٰ تک ہو, تو میں یہ بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ثقل اکبر اور ثقل کبیر کے بلند و بالا مقام کے حقائق سے دور رہ کر انسانیت پر کیا بھی تھی وہ ثقل کبیر, اور جو خود ثقل اکبر کے سوا ہر چیز سے عظیم تر ہے کہ وہ تو اکبر مطلق ہے, اور نہ اس تفصیلات میں جاننا نہیں چاہتا. مطلب وہ یہی کہتے ہیں کہ طاقتی طاقتوں نے قرآن کی تفسیر کو اور اس کے علوم کو اپنی مطلب ریاست کو قائم کرنے کے لیے اور اپنی برتری کو اور اپنے تفوق کو قائم کرنے کے لیے استعمال کیا, اور قرآن اور اہل بیت کو ایک طرف ڈال دیا.
اکثر یہ جو حدیث ثقلین کے بعد جو انہوں نے جو تابوت کا ذکر کیا ہے امام خمینی نے, اس سہولیت کو انہوں نے تابوت سے
تابوت سے ان کی مراد ایرانی یہ بادشاہ تھے, تابوت سے ہمیشہ ان کی مراد پہلوی, تابوت سے ہمیشہ مراد ان کی پہلوی حکومت ہے نا
جی. مطلب یہی کہ تابوت سے انہوں نے یہی مطلب جو بھی سلطنت خلافت کہہ سکتے سنیت کو نہیں خلافت, اور جو پہلوی حکمرانی ہے اس کو وہ تابوت سے ہی مطلب زیادہ تر پہلوی حکومت کو ہی تابوت سے انہوں نے تشبیہ دی.
مطلب پیراگراف میں بالکل واضح ہے, دوسرے پیراگراف سے انہوں نے تابوت کا ذکر شروع کر دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کی شہادت کے بعد جو ہے تابوتیوں نے قرآن و سنت کی اپنی تجری کر کے جو ہے وہ ظلم لائے, یہ وہ لکھا ہے اس میں واضح ہے, تو کوئی اس میں دو رائے نہیں.
مطلب یقیناً میرے خیال میں یہ تو درست بات ہے کہ وہ تمام یعنی اب یہ بھی ایک مستند میں تو نہیں جانتا یا میں نہیں جانتا, لیکن کیونکہ کیا حضرت ابو بکر کیا یہ جو ہمارے شیخین کی جو خلافت تھی اس کو بھی تابوت میں شامل کریں گے امام یا نہیں, یہ اس کا تو میں نہیں جانتا, لیکن یقیناً یہ درست ہے کہ حضرت علی کی اور امام حسن کی دست برداری کے بعد سے جتنی بھی خلافتیں قائم ہوئیں وہ سب کو تابوت کے ذمے میں لاتے ہیں, لیکن جو تابوت سے عملاً جو ان کی مراد ہوئی ہے وہ ان کی مراد ہوئی پہلوی سلطنت پہلوی سلطنت ہوتی اور دیگر مسلمانوں کی حکومتیں نہیں ہوتی, نہیں ایسا نہیں. لیکن یہ کہ یہ میں یقیناً تابوت سے یعنی یہ کہ حضرت امام حسن کے دست برداری کے بعد سے جتنی حکومتیں قائم ہوں ان میں سے کسی حکومت کو بھی وہ اسلامی حکومت نہیں مانی, یہ درست بات. لیکن یہ کہ شیخین کی حکومت کو اسلامی حکومت مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں یہ میں نہیں مانتا. اچھا جن لوگوں نے ان کی مخالفت کی جن کے اندر جن صاحب کو میں سب سے اچھی طرح جانتا ہوں جن کی میں نے خدمت کی ہے وہ ڈرام پاکستان تھے, اور وہ بھی شیخین کی حکومت کو بالکل رشتہ کرتے اور زیادہ تر کیا جن سے میری ملاقات ہوئی وہ سب شیخین کی حکومت کو بالکل یعنی اسلامی حکومت مانتے ہیں.
یہ تبرہ وغیرہ جب ہم آگے جائیں گے تو اور آئے گا ڈیٹیل میں. آپ اگر کچھ جانتے تبرہ پہ تو وہ بتا دیں. مطلب قرآن کے ذمن میں فرماتے ہیں جیسا کہ انہوں نے کہا کہ حضرت علی کی شہادت کے بعد قرآن کریم کو مختلف حکومتوں نے اپنے وسیلہ بنا لیا, اور قرآن کے حقیقی مفسرین یعنی اہل بیت کو منظر سے ہٹانے کے لیے مطلب اپنی قوتیں صرف کر دی, اور قرآن کے حقیقی مفہوم جو حدیث ثقلین میں آتا ہے اسے سہو نظر کیا جا سکے. ایک بات یاد رہے, یہ حدیث ثقلین جو ہے مطلب سنیوں کے ہاں بھی یہ ملتی ہے, لیکن جس طرح سے شیعہ اس کی تشریح کرتے ہیں اس طرح سے نہیں. ثقلین نہیں ہے, ثقلین ترجمہ بھی کر دوں, عربی نہیں آتی ہے. ترجمہ یہ ہے کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, کتاب اللہ اور اپنے اہل بیت, یہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے, یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے یہاں لوٹ آئے. یہ اس کا ترجمہ.
اس لیے کہتے ہیں غلو کرتے ہیں, وہ یہ کرتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی ماخذ نہیں. ظاہر ہے کہ جو اس کی غلطی جو تجربہ ہے بہن کے اس کو ظاہر ہے کہ اس کو نہیں ہوتا, وہ دونوں چیزیں الگ نہیں ہوں گے. مراد یہ نہیں ہوتا کہ کوئی اور چیز قرآن مجید سے جو ہے وہ استفادہ نہیں کرے, اس لیے غلو نہیں کرتے.
یعنی اب یہ بحث آئی تو چند میں چیزہ چیزہ چیزیں بیان کر دیتا ہوں تاکہ اس کو پورے کو سمجھنے میں آسانی رہے. وہ کہتے ہیں ثقل کبیر یعنی قرآن جو ہے وہ ثقل جو اکبر ہے امام حسن اور امام حسین ان پہ تفوق رکھتا ہے, اور باقی جتنی چیزیں ہیں وہ جو امام حسن اور حسین ہیں وہ ان پہ تفوق رکھتے ہیں باقی جتنی چیزیں ان سے. ایک تو یہ بات. پھر وہ کہتے ہیں قرآن اور اہل بیت کا تعلق لازم و ملزوم ہے. یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک چوتھائی قرآن اہل بیت سے متعلق ہے, اور قرآن اسی لیے قرآن اور اہل بیت کبھی جدا نہیں ہوں گے. اسی طرح پھر مطلب یہ پوری جو بحث ہے وہ یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ علی نے ہر نبی کا وصی و وارث, تمام پیغمبروں نے اپنے وصی و وارث بنائے ہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو اپنا وصی و وارث بنایا. مطلب میں یہی کہتا ہوں کہ جو چیزیں آپ کو آتی ہیں وہ سوالات آپ پہلے کر لیتے ہیں, میں جس سیکوینس سے چل رہا ہوں اسی کے سیکوینس پہ سوال کریں تو بہتر رہے گا نا. یہ جب مطلب وہ اہل بیت تو واضح ہے, وہ کہہ رہے ہیں ثقل کبیر ہے اور ایک ثقل اکبر ہے. ثقل کبیر قرآن ہے اور ثقل اکبر جو ہے امام حسن اور حسین. اتنی بات کی میں نے, اہل بیت تو ابھی کہا نہیں.
آگے
چلیے نا, آپ جب ایک چیز بیان کر رہے ہیں نا مطلب تو اس کو آپ جو ہے پردوں میں بیان نہ کریں, مطلب کہنا
چاہ رہی ہے کہ انہیں پورا کر لیں.
مطلب میں الحمدللہ شیعہ نہیں ہوں.
آگے چلیں جی.
کہتے ہیں قرآن کو مطلب یہ کہ خود پرست ملاؤں نے ظالم حکومتوں کی مطلب یہ کہ ان کے وجہ جواز بنا لیا, اور اسلامی حکومت اور اسلامی سیاست کرنا گویا گناہ کا ارتکاب ٹھہرا, اور سیاسی ملا بے دین ملا کے مترادف ٹھہرا. مختلف اسلامی حکومتوں نے فی زمانہ یہی صورتحال ہے, سیاسی ملا اور بے دین ملا ایک دوسرے کے مترادف ہو گئے ہیں, اور سیاست کرنا ملاؤں کے لیے ظلم ٹھہرا, اور اسی وجہ سے محمد رضا اور شاہ فہد اور دیگر بڑی طاقتیں کے بڑی تعداد میں قرآن چھاپتی ہیں, لیکن وہ قرآن چھاپنا ان کا مطلب اتنا کارآمد نہیں ہے کیونکہ وہ ثقل کبیر اور ثقل اکبر کا جو تعلق ہے وہ اس تعلق سے ناآشنا ہے. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کی پیروی قرآن سے وسیلہ جوئی اور عطرت سے وابستگی ہمارے لیے قابل فخر ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ حقائق پرانی جو سراسر وحدت مسلمین بلکہ وحدت انسانیت کے علم بردار ہیں، مقبروں قبرستانوں سے نجات دے کر انسانیت کے عظیم ترین نجات دہندہ کی حیثیت سے ان تمام بندشوں سے رہائی دلائی جو اس کے ہاتھ پاؤں قلب و عقل پر مسلط ہیں. کہتے ہیں کہ ہمیں فخر ہے کہ ہم ایسے مذہب کے پیرو ہیں جس کی بنیاد خدا کے حکم پر اور رسول کریم نے رکھی، اور امیر المومنین علی ابن طالب جیسا تمام قیود سے آزاد بندہ خدا انسان کو تمام زنجیروں اور غلامیوں سے رہائی دلانے پر معمور ہے. ہمیں فخر ہے کہ تمام آئمہ معصومین حضرت علی ابن ابی طالب سے لے کر انسانیت کے نجات دہندہ حضرت مہندی صاحب الزماں تک جو قادر مطلق کی قدرت سے زندہ اور ہمارے تمام امور کے شاہد ہیں، ہمارے امام ہیں. پھر وہ مختلف دعاؤں کو کہتے ہیں کہ وہ دعائیں مثلا قرآن سعد، مناجات شعبانیہ، دعائیں عرفات اور صحیفہ فاطمیہ وغیرہ جو کہ ہیں وہ ہمارے مطلب یہ ہے. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ فقہ جعفریہ جو ہے وہ ہمارا فقہ ہے اور یہ بے پایا سمندر ہے اور ہمارے مذہب کے آثار میں سے، اور تمام آئمہ پر ہمیں فخر ہے اور ہم نے ان سب کی پیروی کا عہد کر رکھا ہے. اور کہتے ہیں کہ دین اسلام کی سربلندی اور قرآن کریم کے عملی نفاذ کے لیے جس کا ایک پہلو حکومت عدل کی تشکیل ہے، اس کے لیے ہم نے قید و بند اور جلاوطنی کی صحبتیں جہلی، اور آخرکار اپنے زمانے کی ظالم اور طاغوتی حکومت کے خاتمے کی کوشش میں شہید ہو گئے. اور آج ہمیں فخر ہے کہ ہم قرآن و سنت کے احکام کو نافذ کر رہے ہیں، اور اس عظیم تاریخ ساز مقاصد کے خاطر ہماری قوم کے مختلف طبقے از خود رستہ ہو کر اپنی جان و مال اور اپنے اجزاء و قربہ کو خدا کی راہ میں قربان کر رہے ہیں. یہاں پہ کچھ مطلب یہ جو میں نے بیان کیا اسی کے اندر سے کوئی سوال ہو. کیا کہہ رہا ہوں
موسم، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ
ایک وقت میں ایک ساتھ، ہاں فرمائیں ظاہر
موسم، یہ ان کا سوال ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ امام صاحب نے جو ہے وہ ایک مقام پر یہ لکھا ہے کہ یہ جو صحیفہ سجادیہ اور صحیفہ فاطمیہ جو ہے یہ
کہاں کون سے سفر پہ
لکھا
کس جگہ پڑھے؟ ہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں جو حضرت زہرا موزیہ پر خدا کی طرف سے القا اور الہام شدہ ہے، وہی تو نہیں کہہ رہے. القا اور الہام میں فرق نہیں کرتے آپ مولانا ہو تو.
ڈاکٹر صاحب یہ بات تو اپنی جگہ قائم ہے کہ چلو ٹھیک ہے یہاں پر یہ لفظ آ گیا ہے القاع کا، لیکن یہ مطلب پیئر لٹریچر میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ وہ امام معصوم کے لیے وحی کا سلسلہ مانتے ہیں، اللہ ہی کی طرف سے اس کی ہدایت کا انتظام ہوتا ہے، اس لیے وہ معصوم ہیں. وہ لفظ ٹھیک ہے یہاں نہیں آیا وہ، لیکن
ظاہر ہے کہ یہاں کوئی شیعہ ہوتا تو اس کی تشریح زیادہ بیان کرنا ہوگا، لیکن مطلب یہ کہ آئما شیعہ یعنی قرآن جو کہتے ہیں اس کے نتیجے کے اندر جو بھی وہی سپر وہی آئما معصومین کی اوپر آتی ہے وہ اس کی تشریح ہی ہوتی ہے جو قرآن مجید کے اندر یا کے اندر تردید نہیں ہوتی. اسماعیلیہ کو
اسماعیلیہ
جو ہیں وہ اسماعیلیہ کو کافر اسی لیے کہتے ہیں، یہ بارہ امامی اسماعیلیہ کو کافر اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ نشٹ کر سکتا ہے آغا خان یا جو بھی کہ وہ کہتے ہیں ان کے آئمہ جو ہے وہ تصدیق کرتے ہیں وہی کی کہ جو نبی پہ نازل ہوئی، اس کی تردید نہیں کرتے یا اس کی اور اس کی تشریح کرتے ہیں. تو اس میں وہی ہے کہ تشریح ہے نصوص میں، یعنی کم از کم میری رائے میں یہی ہے کہ تشریح ہے نصوص میں فرق ہوتا ہے اور نصوص کی نفی نہیں
ہوتی. صاحب اگر وہ اصول جو ہے جس اصول کے تحت جو ہم معاملات دیکھتے ہیں وہ اجتماعی معاملات، وہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بھائی کس کس ہمارے جتنے بھی گروہ ہیں اسلامی اس میں اسلامیت کتنی موجود ہے. ایک طریقہ تو یہ دیکھنے کا ہے تاکہ اس کو اپنے ساتھ شامل کر کے ان کے ساتھ کسی منیمم بنیادوں پہ تعاون کیا جائے اجتماعی طور پر ریاست، یا یہ ہم دیکھیں کے انفرادی طور پہ کس کس میں کتنا کفر موجود ہے, بالکل الگ پرسپیکٹو ہو جائے گا دیکھنے کا. اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ امام خمینی میں کفر کتنا موجود ہے تو وہ تو ہر ایک میں بہت سارا نکل آئے گا,
بالکل
نکل آئے گا.
میری امید یہ ہے کہ امام خمینی میں معصیت اور جیسے کہیے کہ حسد موجود ہے, کفر بالکل موجود ہے.
اگر یہ سب ثابت کیا جائے, ہر ایک پہ ثابت کیا
جائے تو وہ الحمدللہ مجھ میں امام خمینی کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے فیس فار معصیت. یہ نہیں کہ ان کی کوئی مناپلی ہے, مولانا محمد احمد میں ان سب میں ان سے فیس فار معصیت زیادہ ہے.
اس لیے وہی دیکھا جائے ان میں اسلام کتنا موجود ہے اور ہم سے کتنے قربت ہے.
لیکن ایشو وہی ہے یہاں ہے ہمیں تعمیر کرنا اسلامی ریاست ہے نا, تو جس یہ ہے مقصد کیا ہے انقلابی جدوجہد کا, اسلامی ریاست کی تعمیر یعنی اسلامی نظام اقتدار کی ترویج, یہ کوشش ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ امام خمینی کی فکر سے اور امام خمینی کی جو تعلیمات ہیں ان کے حساب سے اس کام کو کتنی تقویت مل سکتی ہے, وہ لوگ جو اس فکر کو پیروں ہیں وہ کس حد تک اس میں ہمارے تعاون کر سکتے. بس یہ ہے, باقی یہ کہ امام خمینی جنت میں جائیں گے یا جیسا تو اس سے تو کوئی ہمیں بحث
نہیں. مطلب میں نے جیسا شروع میں کہا کہ یہ پورا جو انہوں نے وصیت نامہ بیان کیا ہے وہ سیاحت ہی کے دائرے کار میں بیان کیا ہے, اور ان کا جو مخاطب ہے وہ ایران کا شیعہ ورلڈ بالخصوص ہے, اور باہر کے ورلڈ کو وہ ایک ثانوی حیثیت دیتے ہیں. اس لحاظ سے مطلب ہم یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں, تو بعض چیزیں مطلب یہ ان سے میں سہم نظر اگر کر جاتا ہوں تو وہ آپ بیان کرتے, لیکن مجھے مطلب یہ کہ بطور شیعہ ہو کہ میری پٹائی کرنے کی کوشش نہیں
کر.
یہ ہے متعلق ہے بات میں, اس سے کوئی تعلق ریاستوں کی تعمیر کا نہیں ہے. کیوں آپ یہ مسائل
نہیں,
تقریب کار آدمی ہیں یہ جو خالد بھائی, یہ بنیادی طور پر تقریب کار ہیں. پہلے انہوں نے تقریب کاروں کے اس پر تقریب کاری کو محدود کر رہے تھے. آگے
مطلب اور اس کو مطلب میں اس بحث کو تھوڑا سا ہٹ کے اور واضح کر دوں کہ شیعوں کے یہاں ہے کہ ایک تو
کرتے ہیں اور باتیں نبی, اور باتوں سے ہمیں کیا تعلق ہے؟
نبی حضرت علی جو ہیں وارث تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور دعوت جو دی تھی اس نے, اس دعوت میں جو کفار کو دی تھی اس میں انہوں نے جس وقت حضرت علی بہت چھوٹے تھے ان کو اپنا وسیع بھائی اور خلیفہ فرمایا تھا. حضور نے فرمایا کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں, میرے اور علی ہر مومن مومنہ کے ولی ہیں, میرے بعد علی ہر مومن و مومنہ کے ولی ہیں. رسول اللہ نے کبھی حضرت علی پر کسی کو افسر مقرر نہیں کیا, حضرت علی ہمیشہ افسر ہوا کرتے تھے. ولی بمانی وہ شیعہ جو ہیں ولی بمانی خلیفہ کے لیتے ہیں, اور آیات مباہلہ میں حضرت علی فاطمہ اور حسنین کا جو ذکر آیا ہے وہ اسے اپنے تفوق کو ثابت کرتے ہیں, اور ولایت امیر المومنین کہتے ہیں کہ اصول دین میں سے ہے اور شیعوں کا مسلک ہے. جس طرح جناب موسیٰ کی امت پر جناب ہارون کی اطاعت فرض تھی, اسی طرح تمام امت اسلامیہ پر حضرت علی کی بھی اطاعت لازم ہے. جس طرح ہارون کے فرزند شبر و شبیر و مبشر تھے, اسی طرح علی کے فرزند جو ہے حسن حسنین اور محسن. یہ مطلب جس سے آپ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں اس سے آپ اخذ کر سکتے ہیں.
لیکن اس زمین میں اب میں خود غیر متعلقہ بات کر رہا ہوں, لیکن ایک مشہور شیعہ شاعر تھے, ان کے تین چار شعر عرض کرتا ہوں, وہ بالکل وہ تھے زبردست شیعہ. ان کے اشعار یوں ہیں, علی کا مرتبہ اللہ اکبر, خدا نے تیغ دی احمد نے دفتر, ابو بکر و عمر تھے ان کے رہبر, اور عثمان غنی کے آپ یاور, خجافر تھا دری ان کا برادر, پسر ان کے تھے شبیر و شبر, پسر تھے آپ کے شبیر و شبر. یہ سیائی کے اثار ہیں. تو اس ولی اس ولایت کو ماننے کے باوجود اصولی شیعہ کی اکثر حیثیت امام عادل مانتی ہے تمام, یعنی ثلاثہ کو ثلاثہ یہ جو خلاصہ امام عادل مانتی ہے, اور چونکہ حضرت علی نے ان کے ہاتھ سے بیعت کی تھی اور حضرت علی ان سب کے وزیر رہے تھے, سب کے یعنی حضرت عمر کے بعد سے لے کے حضرت, بلکہ یہاں تک روایتیں ہیں کہ حضرت عمر کو تو خلیفہ نامزد حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت علی کے مشورے پہ کیا, اور یہ روایتیں کیوں کہ یہاں بھی موجود ہیں, خلیفہ کے لیے سب سے موضوع یہ ہوا, تو مطلب یہ کہ وہ استعمال کی ہے, لیکن اس کا آج اسلامی ریاست قائم ہونے سے کیا تعلق ہے؟ سب میں بےوقوفی کی بات کر رہا ہوں, یہ آگے چلے آپ کے.
پھر وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو ایران نے انقلاب میں خواتین کو جو آزادی عطا کی اور اس سے پہلے جو آزادی تھی اس میں فرق کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہ ایک ایران کو ایک ثقافتی مطلب یہ کہ انقلاب بھی کہتے کہتے ہیں کہ خواتین چھوٹی بڑی جوان بوڑھی ثقافتی اور فوجی شعبوں میں آج موجود ہے, اور مردوں کے شانہ بشانہ پہلے سے بہتر انداز میں اسلام اور قرآنی اہداف کی سربلندی کے لیے سرگرم عمل ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ بعض نادان اور ایسے ملا ہوں نے کچھ ایسی باتیں بیان کر دی تھی جن کی وجہ سے خواتین کی جو آزادی تھی اس کے اوپر وہ کم ہوتی تھی, اور مسلمانوں کے ان ملاؤں کو مسلمانوں کی مسالے کی کچھ خبر نہیں تھی, جو عورتیں جنگ میں شریک نہیں ہو سکتی تھیں وہ اتنے قابل قدر انداز سے آج مہاجر جنگ کے پیچھے مختلف خدمات انجام دے رہی ہیں کہ وہ اپنی قوم کے دل شدت شوق و جذبے کی وجہ سے ہل رہے ہیں. عورتوں نے جو کچھ خواتین نے حاصل کیا ہے وہ بہشت بنی سے بھی بالا تر ہے, کہاں دنیا کی ناچیز پونجی اور کہاں خواتین کی یہ مطلب خدمات. یہ جو خواتین کا مسئلہ ہے وہ رضا خان اور رضا شاہ پہلوی سے شروع ہوتا ہے, اس پہ ایرانی علماء بڑے ریلیکٹنٹ ان معنوں میں سے کہ جو وہ اس نے آزادیاں دی تھیں بغیر پردے کے اور ان کی عورتوں جو آزادیاں دی تھی, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو آزادیاں اسلام کے دائرے کار میں دی ہیں وہ اس آزادی سے کہیں زیادہ بہتر ہے. امام زمانے یہ خواتین کا معاملہ بڑا اہم ہے. آج بھی ہمارے ہاں جو بھی این جی اوز ہیں اور دیگر ادارے ہیں وہ بڑے ہی مطلب یہ کہ اس بات کو ببانگ دہل بیان کرتے ہیں کہ عورتوں کی آزادی بڑا اہم مسئلہ ہے, عورتوں کی اوپر یہ ظلم و ستم ہو, اور اس کے ذریعے وہ بہت سارے چیزوں کو اپنے ہاں کنورٹ کر لیتے ہیں. تو ہم ایرانی انقلاب سے سیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے عورتوں کی مطلب جو یہ آزادی تھی, اور جو ایسے ملا اور جو دین کے وہ سروکار تھے وہ جو اس کی تشریح کر رہے تھے اس سے بڑی اچھی طرح سے مقابلہ کیا ہے, اور اس کو اس طرح سے کیا ہے کہ انقلاب ایران کے اندر خواتین جو ہے وہ بڑی تعداد میں شامل نہیں, اور انہوں نے بخوشی مطلب یہ کہ جو انقلاب ایرانی آیا اس کی طرف برضا اور رغبت اس طرف آئے ہیں. اس سے پہلے جو ہوتا تھا کہ جب محمد رضا خان نے عورتوں کی آزادی کا جو اعلان کیا تھا اس پہ اس کی لڑکی محمد رضا خان کی اور بیوی جو ہے وہ معصومہ فاطمہ کی جو وہ تھی مزار تھا اس میں جو ہے وہ بغیر پردے کیا ہے, جس پہ ملاؤں نے بڑا شور و غوغا مچایا اس وقت کی, اس پہ اس نے ان کو کڑی سزا دی. لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ کہ انہوں نے بڑی پازیٹیولی خواتین کے مسئلے کو امام خمینی صاحب نے ٹیکل کیا اور اس کو اسلامی جدوجہد کے اندر شامل کر لیا.
لیکن اس کا جو نقصان ہوا وہ یہ ہوا کہ ایران میں پبلک لائف میں عورتیں آ گئی, پبلک لائف میں بحثیت ہے, اور اسلامی معاشرے کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ عورتیں پبلک لائف میں شریک نہیں ہوتی. پبلک لائف میں آنے کس کے نتیجے میں انقلاب ایران کے آنے کے بعد سے زنا کے اوپر ایران میں کوئی فرق نہیں پڑا, جتنا زنا پہلے ہوتا تھا پرابلم اس سے زیادہ زنا آج ہوتا ہے, اور یہ جو انہوں نے کنسیشن دی جو کچھ بھی کیا تو اس کے جو معاشرتی اثر تھے بعد میں چل کے وہ نہایت مختلف نکلے. یہ تو کوئی اب اس میں جو وہ ملتی ہے وہ متا کا معاملہ ملتا ہے ظاہر ہے. تو لیکن یہ عورتوں کو پبلک لائف میں جانا یہ بھی اور اس کو لیجیٹمائز کرنا یہ بھی ایرانی علماء سے کمالات میں سے ایک کمال ہے. عورتوں کو پبلک لائف میں اور وہ کام ہم بھی یعنی کسی نہ کسی حد تک تو ہم بھی عورتوں کو پبلک لائف میں لا رہے ہیں نا, مطلب تبلیغ جماعت میں بھی اب خواتین چلنے لگی یعنی ہمارے یہاں تو باہر ہے کیا مطلب کوئی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں. تو پبلک لائف یہ اسلامی معاشرت کی خصوصیت ہے کہ عورتیں پبلک لائف میں نہیں ہوتی, کبھی نہیں تھی. اب آپ کہیں گے یہ سب پوری غلط تھا اور یہ کیا بہت ہے, لیکن یہ کہ بار صورت یہ اس کا ایک نیگیٹو ایسپیکٹ ہے جو ہمیں دیکھنا چاہیے. اس کے نتیجے کے اندر پھر مغربی معاشرہ کم ہی پتا تو وہ ہو رہا ہے, ایران میں ہوا. ایران کے انقلاب کی بہت بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ جو معاشرتی وہ ہے وہ خاصہ کو خاص تبدیل نہیں کیا.
ڈاکٹر اس میں جو ہم انقلابی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں تو آج جو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج جو مارکہ حق و باطل پوری دنیا میں سرگرم ہے اس کے نتیجے میں یعنی اس کا ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ عورتوں میں اسلام بہت تیزی سے پھیلا ہے, اور اس کی وجہ وہی رہی ہے کہ بھائی تبلیغ جماعت کے وفود گئے ہوں یا مدارس میں عورتوں کا اضافہ ہوا ہے بہت بڑی تعداد میں تعلیم میں, اور پھر یہ اس کی وجہ سے وہ سارے فائدے ہوئے ہیں جو کہ جس کی بنیاد تو اسلامی انقلاب کی جدوجہد ہم کھڑی کر سکتے ہیں. یہ بڑا
بہت بڑا مسئلہ, مطلب یہ بالکل صحیح ہے. مطلب میرا خیال میں تبلیغ جماعت اور مدارس میں فرق کرنا چاہیے. مدارس کا جو انتظام ہے اس کے نتیجے میں عموماً عورتیں پبلک لائف میں نہیں آتی. مدرسے خواتین کے جو مدارس ہیں اس کے نتیجے کے اندر یہ عموماً نہیں ہوتا کہ اس کے بعد عورتیں ان پبلک لائف میں آنے سے کیا مراد یہ کہ وہ اس لیڈرشپ کا رول رکھتے ہیں, وہ کتنا ہوتا ہے نہیں ہوتا. لیکن یہ کہ ظاہر ہے کہ کوئی بھی آپ چیز کریں گے تو اس کے فوائد اور نقصانات دونوں ہوں گے, اور کسی نہ کسی حد تک حالات جو ہے وہ آپ کو کچھ ایسے کاموں میں مجبور کر دیں گے کہ جو خلاف اولا ہیں. یہ تو ہمیشہ سے رہا ہے, کبھی بھی آسان سوائے قرون اولا میں یا سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں, یا زیادہ سے زیادہ یہ کہ امام حسن کے یعنی دس بزار ہونے سے پہلے تک کا جو دور تھا اس کے اندر شاید آپ یہ کہہ سکیں کہ قرون اولا سے مراجعت لازم نہیں آ گئی تھی. سوری یہ اولا سے خلاف اولا جو تھا وہ لازم نہیں ہو گیا تھا کسی وجہ سے یا, لیکن اس کے بعد سے خلاف اولا تو ایک معنی میں مجبوری کے طور کے اوپر ہمیشہ موجود رہی. تو یہ سب جو انہوں نے فرمایا یا جو مرانا جیلانی صاحب نے فرمایا بالکل درست ہے کہ ہو سکتا ہے یہ ایک مجبوری ہو کسی نہ کسی حد تک عورتوں کو پبلک لائف میں شریک کرنا ضروری ہو گیا, جس طریقے سے خود کچھ حملہ یا یہ کہ واٹ ایور ہو, تو اس کے نزدیک. لیکن یہ کہ پھر اس کے تدارک کی بھی کچھ کوشش یعنی ہونا چاہیے. جب ہم ایسی حرکت کریں کہ جو قلوب مخالف ہے تو پھر اس کے تدارک کے لیے کوئی دوسری اسکیم بھی سوچنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ انقلابی ایران میں وہ دوسری احتیاط بھی ہو جو یہ بیان تو ہم نہیں کہہ رہے, لیکن
پھر وہ کہتے ہیں کہ امام زمانے کے ملک ایران کے خلاف امریکہ کی حاضری اللہ تعالیٰ کی غیبی امداد کا کرشمہ ہے. خمینی صاحب فرماتے ہیں کہ امریکہ بطور دہشت گرد سر فہرست دہشت گرد ہے ساری دنیا میں, اس نے پوری دنیا میں آگ لگا رکھی اور عالمی سہمیت کے ساتھ ہم پیمان ہیں, ہم نوالا ہم پیالہ ہے, جو اپنے مفادات کے لیے ایسے ایسے جرائم کا ارتکاب کرتا ہے جن کو وہ بیان کرنے سے زبان کو شرم آتی. عظیم اسرائیل کا احمقانہ خیال انہیں ہر جرم پر اکساتا ہے. مسلمان اقوام اور دنیا بھر کے مستضعفین کو یہ فخر ہے کہ ان کے دشمنوں میں اردن کا دورہ باز مجرم پیشہ صاحب حسین حسن اور حسنی مبارک جیسے اسرائیل کے ہم پیادہ ہم نوالا ظالم افراد ہیں جو امریکہ اور اسرائیل کی خدمت میں اپنی قوم کے ساتھ کسی خیانت سے باز نہیں آتے. ہمیں فخر ہے کہ ہمارا دشمن صدام جسے ہر دوست اور دشمن اس کے جرائم اور انسانی اور بین الاقوامی حکومت کے خلاف ورزی کی وجہ سے خوب پہچانتے ہیں. ہمیں اور دنیا کی دوسری مظلوم اقوام کو فخر ہے کہ ذرائع ابلاغ اور عالمی پروپیگنڈے کے ادارے کے اس دور میں ہر اس جرم و خیانت کے لیے ہمیں اور دنیا بھر کے تمام مظلوموں کو متون کرتے ہیں جن کا حکم انہیں ظالم بڑی طاقتیں دیتی ہیں. امریکہ تمام ذرائع ابلاغ پر تصرف رکھنے کے باوجود ایران کی غیور قوم اور حضرت امام زمانہ ارواحن المقدمہ الفدا کے ملک کے مقابلے میں اس قدر عاجز و رسوا ہوا ہے کہ اسے سوج ہی نہیں رہا کہ کہاں بنا لے. وہ جدھر کا رخ کرتا ہے اسے نفی میں جواب ملتا ہے. وہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی غیبی امداد کا کرشمہ ہی ہے کہ اس نے مختلف اقوام خصوصاً اسلامی جمہوریہ ایران کی قوم کو بیدار کیا اور ستم شاہی کی اندھیر نگری سے نور اسلام کی طرف ان کی رہنمائی کی. مطلب یہ ایک بڑا اہم ہے کہ اس سے پہلے امریکہ کو شکست دینا اور امریکہ کی مطلب یہ کہ ذلت اور رسوائی کا اسلامی دنیا میں کوئی اس طرح کی نظیر نہیں ملتی اور نہ وہ سوچ سکتے تھے, لیکن جو شکست اس کو امریکہ کو ایران میں جیسی سپر پاور کو ہوئی, ایک مطلب یہ کہ اسلامی کپرائزیشن کے ذریعے وہ مطلب اس کی نظیر نہیں ملتی. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جگہوں پر امریکہ کی وہ حیثیت جو اس کی سپرمیسی کی تھی وہ قائم نہیں رہی, امریکہ کی بھی اور روس کی بھی. مطلب اس زمانے میں روس موجود تھا, تو یہ ایک پازیٹیو چیز ہے کہ انہوں نے اس کا ایک جم کے مقابلہ کیا اور اس کے پروپیگنڈے کا بھی توڑ کیا اور اس کی طاقت کا بھی مقابلہ کیا اور اس کو مطلب یہ کہ یہ کوشش کی کہ کسی طرح سے ایران امریکہ کے اندر جا کر اس کو مطلب کوشش تو نہیں کی, لیکن اس بات کی ادعا کو اجاگر کیا کہ امریکہ کو امریکہ میں جا کر جو ہے اس سے اس کو شکست دی جا سکتی اور امریکہ کوئی ایسی افریت نہیں ہے کہ اس کو شکست نہ دی جا سکتی. جی اس پہ کچھ
یعنی یہ امریکہ کے کردار کے حوالے سے جو مجاہدین جو ان کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں آج کے دور میں,
تو مجاہدین کی جدوجہد کے خلاف ایک عام دلیل یہ بھی پیش کی جاتی ہے کہ یعنی جن ملکوں میں یہ مجاہدین تنظیمیں کام کر رہی ہیں ان ملکوں نے چونکہ انٹرنیشنل قوانین کے مطابق اپنے آپ کو مطلب یو این او کے قوانین سے مطلب سائن کر رکھے ہیں, تو لہٰذا یہ جائز نہیں ہے کہ آپ کو ان کو سپورٹ وغیرہ کریں. تو یہاں پر اس آرگومنٹ کو ہم کیوں کاؤنٹر کر سکتے ہیں کہ بھائی امریکہ نے بھی تو یو این او کی وہ تمام ریزولوشن سائن کی ہے, وہ خود تو نہیں مانتا ہے, خود تو چڑھائی کر دیتا ہے مار دیتا ہے, تو وہ جب خود معاہدے کو عدم قرار دیتا ہے تو اس معاہدے کی گواہی دینے کا کیا معنی رکھتا ہے؟
مجاہدین کے سب جی یہ بھی ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سعودیہ کے خون انٹرنیشنل قوانین پہ جن پہ ہم نے سائن کر رکھا ہے ان کی شرعی حیثیت کیا ہے, اور سب سے پہلے تو شرح متحرہ کی بنیاد کے اوپر ان انٹرنیشنل معاہدین کے اوپر ہمارا دستخط کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے اس کو دیکھا جائے. لیکن جو مجاہدین کے خلاف اصلی مقدمہ ہے وہ مقدمہ یہ ہے کہ وہ اسلامی ریاست کی تعمیر کی کوشش ترک کر کے جو موجودہ ریاستیں ہیں ان کی اسلامائزیشن کے کسی نہ کسی ایسپیکٹ کو قبول کریں. مجاہدین کے خلاف جو اصلی دلیل ہے وہ دلیل یہ ہے کہ اسلامی ریاست قائم کرنے کی جدوجہد جو ہے یہ ترک کر دو, یہ ٹھیک نہیں. یہی جو ریاست ہے کسی نہ کسی درجے میں کسی نہ کسی حد تک اسلامی ریاست ہے, اسی ریاست کے تناظر کے اندر مثلا یہی جو انہوں نے فرمایا دہشت گردی, دہشت گردی سے مراد یہی ہے کہ اس ریاستی نظام اقتدار کو کمزور کرنے کی ایسی جدوجہد جو اسی ریاست کے قوانین کی بنیاد کے اوپر جائز قرار نہ دی جائے. لہذا مجاہدین کی جو حکمت عملی ہے اس میں کتنی بھی نقائش آپ بیان کریں, اس اصولی موقف سے جو مجاہدین نے اختیار کیا ہے کہ نہیں اس نظام اقتدار کو ہمیں منتشر کرنا ہے, اس کو قبول کرنا انقلابیوں کے لیے, انقلابیوں کے لیے ناگزیر ہے. اس لیے کہ انقلابیوں کی جو بنیادی جدوجہد ہے وہ ہے یہ نظام اقتدار کو منتشر کر کے اسلامی نظام اقتدار کو قائم کرنا. تو اصولی طور کے اوپر ہم مجاہدین کے فطری وکیل اور حلیف ہیں, اس لیے کہ وہی کام کر رہے ہیں جو ہم کہتے ہیں کرنا چاہیے اور جو ہمارے اندر استطاعت نہیں ہے کرنے کی. اس سے یہ مطلب نہیں کہ ہم ان کی حکمت عملی کے نہیں, ہم ان کی حکمت عملی کے ناقد بھی ہیں اور ہیں, اور ظاہر ہے کہ ہم اس حکمت عملی کو تفصیل جاننے کی کوئی کوشش بھی نہیں کرتے اور اس میں شریک بھی نہیں. لیکن یہ کہ جو اصولی بنیاد ہے کہ یہ نظام اقتدار جو ہے یہ اس کو منتشر ہونا چاہیے اور اس کی جگہ نظام اقتدار قائم ہو, تو وہ تو انہوں نے کر کے دکھا دیا. آپ 70 سال سے جمہوریت اور یہ کہ عوامی مظاہرے اور سب کچھ کر رہے ہیں اور اقتدار کا ہمیشہ آپ پیچھے ہٹتے جاتے ہیں, اور انہوں نے 3-4 سال کے اندر جو ہے وہ افغانستان بھی فتح کر لیا اور دوسرے یہ کہ صومالیہ میں بھی غالب اور چچنیا میں بھی آج سوات میں بھی نظام عدل قائم ہے. تو کس منہ سے تم کہتے ہو کہ تمہاری حکمت عملی جو ہے وہ تو ثابت کر کے دکھا دیا کہ نظام اقتدار ایسے قائم ہوتا ہے, اور کر کے دکھا دیا وہ نظام اقتدار قائم. تو اس اصولی موقف کے تو ظاہر ہے کہ انقلابی اس کے وکیل ہیں کہ وہ درست ہے, وہ اصولی موقع درست ہے. اور یہی یہاں جو بات کہی جا رہی ہے کہ جو ہے وہ یہی کہی جا رہی ہے کہ وہ جو ہے وہ تعمیر عامل ہو گیا.
یہ جو امریکی مخالفت ہے وہ کس اصول کی بنیاد پر ہے؟ اینٹی سرمایہ دارانہ اصولوں کے ہے یا امریکی یا قوم کی اس کی بنیاد پہ کہ امریکہ نے استعمار کی بنیاد پر ہے, یعنی کہ امریکہ کو بحث استعمار یا امریکہ کو بحث سرمایہ دارانہ ریاست کی, کیونکہ اس میں سرمایہ داری کی نفی تو کہیں نہیں ملتی.
میرا خیال میں یہ بات درست ہے کہ امام خمینی کے ہاں واقعی سرمایہ داری کی کوئی وہ نہیں ملتی, یعنی تشریح یا تفریح امام خمینی کے ہاں. میں سمجھتا ہوں کہ کیا یعنی جو مخالفت ہے ایران کی وہ مخالفت ہے مثبت بنیادوں پہ, یعنی کسی چیز کی مخالفت مسلم مانوں کے اندر وہ ایران کو اسلام کا دشمن سمجھتا ہے, اور اس کی مخالفت اب جو یہاں انہوں نے یہ تمام چیزیں پڑھی ہیں وہ یہ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک معنی کے اندر اسلام کی بنیاد پر غیر مسلمانوں سے بھی اتحاد ممکن ہے. یہ جو اینٹی امریکنزم ہے اس کی بنیاد کے اوپر مثلا جتنی بھی سو کال مذہب مثلا ان کے ہاں جو ایک بہت بنیادی تصور ہے جس کے اندر میں بات کر رہا ہے مستعدفین کا تصور. مستعدفین سے مراد یہی ہے کہ وہ جو مجبور لوگ اور وہ لوگ جو اپنی مدد آپ نہیں کر سکتے. جس طریقے سے جب اسلامی افواج حضرت عمر اور حضرت
عثمان رضی اللہ عنہ کے مبارک ادوار میں فتح کٹنی کے علاقے تو وہاں کے مستعبدین جو تھے وہ سب سے زیادہ یعنی ان کی ممد اور معاذن اور ان کے ساتھ مل جاتے تھے. یہ جو لشکر اسلام آیا یہ تو ہماری نجات دہندہ اس بنیاد پر اسی وجہ سے وہاں جو تھی وہ ایک دم سے رومی تھی یا ایرانی وہ ختم ہو جاتی. اسی طریقے سے امام کی مجھے لگتا ہے کہ امام کی یہ امید تھی کہ اینٹی امریکنزم کی بنیاد کے اوپر غیر مسلم قومیں بھی اسلامی بنیادوں کے اوپر بھی امریکہ کی مخالفت کریں. تو جو آپ کی جو امریکہ مخالفت تھی اس کی بنیاد غلبہ دین ہی تھا, کیونکہ ظاہر ہے کہ سرمایہ دارانہ میں نظام کا ایسا کوئی تفہیم ایسا امام کی سمجھ کے یہاں میں بھی کبھی نہیں.
آگے کہتے ہیں کہ نہ شرقی نہ غربی کی راہ پر ثابت قدم رہے, یعنی اس زمانے میں روس اور امریکہ کی بالادستی قائم تھی. وہ کہتے ہیں مشرقی اقوام ملحد ہیں, مغرب ظالم اور کافر ہیں. پھر آگے اسی کے ذمے فرماتے کہ میں انتہائی سنجیدگی اور عاجزی کے ساتھ تمام مسلمان اقوام سے یہ خواہش کرتا ہوں کہ وہ آئمہ اطہار اور دنیا انسانیت کے ان عظیم رہنماؤں یعنی آئمہ کی سیاسی معاشرتی اقتصادی اور فوجی تعلیمات کی تہ دل سے پیروی کرے. ان تعلیمات میں سے ایک روایتی فقہ ہے, بس اولیاء اور فقہ ہے, ان سب میں روایتی فقہ سے سرمو انحراف نہ کریں. یہ روایتی فقہ رسالت اور امامت کے مقصد کی آئینہ دار اور قوموں کی عظمت اور ان کے رشت و ہدایت کی ضامن ہے, اور حق اور مذہب کے دشمن قناصوں کی وسوسہ اندازی پر کان نہ دھرے. جان لے کہ ایک انحرافی قدم بھی مذہب احکام اسلامی اور حکومت الہی کے زوال کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے. نماز جمعہ اور نماز با جماعت بھی انہی میں سے, جو نماز کے سیاسی پہلو کا مظہر ہے. اس سے ہرگز غفلت نہ کریں کہ نماز جمعہ اسلامی جمہوریہ ایران پر خدا کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ہے. مطلب یہاں پہ انہوں نے یہی کہا ہے کہ جو اسلامک ورلڈ جو ہے مختلف علاقوں میں بٹا ہوا ہے اور اپنے آپ کو کسی نے مشرق سے جوڑا ہوا ہے, کسی نے مغرب سے جوڑا ہوا ہے, دونوں ہی ظالم کافر اور ملحد ہیں, ان کی پیروی اختیار نہ کریں بلکہ پیروی اختیار کریں آئمہ اطہار کی اور ان کی فوجی تعلیمات کی اور ان کی سیاسی تعلیمات کی اور فقہ کی, اور بالخصوص ان سے جو سیاسی جو یہ مطلب یہ کہ عبادات ہیں ان کے جو سیاسی پہلو ہیں ان کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے دشمن کے خلاف جو ہے وہ اپنی صف بندی کریں, کیونکہ یہ عبادات جو ہیں وہ بھی اسی طرح مطلب عبادات جو ہیں وہ سیاست کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, ان سے کوئی جدا نہیں.
مطلب یہ بات کہی جا سکتی کہ وہ کیا ان کا جو پرسپیکٹو تھا وہ تھرڈ ورلڈسٹ تھا, ان معنی میں تھرڈ ورلڈسٹ تھا کہ امریکہ کے مخالف جتنی قوتیں تھیں وہ سب کو ایران کی
پیروی
حمایتی سمجھتے تھے, لیکن دعوت جو وہ دیتے تھے وہ ان کو اسلام کی طرف کی دعوت دیتے تھے. یعنی لیٹن امریکہ اب بھی جو زیادہ جاتا ہے جو آئمہ ایران سے اس کی ملاقات ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ ان کو اسلام ہی کی دعوت دیتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ وہ کسی گئی کہ اسلام کی کیا تشریح پیش کرتے ہیں وغیرہ, لیکن یہ بات یہاں بالکل واضح ہوتی ہے کہ وہ کہ مستعدین کے ساتھ اتحاد کی وہ گفتگو کرتے تھے, اور مستعدین خواہ مسلم ہوں خواہ غیر مسلم ہوں, لیکن وہ ان کو دعوت کسی یعنی اسلام سے ماورا انسانی اقدار کی بنیاد کے اوپر نہیں دیتے تھے, بلکہ ان سے کہتے تھے یہی کہ تمہاری نجات اسی میں ہے کہ تم آئمہ معصومین کی تعلیمات کو اور اشرف جعفری کو اور اسلام کو اپناؤ. اب یہ کتنا بڑی جو سیاست تھا, اس لیے کہ جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں ان میں سے وہ لوگ جو شیعہ ہوتے ہیں وہ ایک فیصد بھی نہیں ہوتے, یعنی کہیں یہاں تک کہ جو ان کی انگریزی زبان کا سب سے بڑا مترجم ہے وہ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں پروفیسر تھا حامد علیگڑھ اس کا نام ہے, اس نے بھی کہا تھا میں بالکل سنی ہوں امریکی تھا وہ حامد علیگڑھ, ابھی ماشاء اللہ حیات ہے ہمارا نہیں ہے وہ اس کی اس کتاب کی یہ کیا ہے جو ہے نا ولایت فقی یا حکومت اسلامی کا انگریزی ترجمہ اسی نے کیا ہے, لیکن اس نے بالکل کہا کہ نہیں میں ہرگشیا نہیں میں سنی ہوں, تو کوئی بھی نہیں ہوتا یعنی نو مسلموں میں شیعہ تو آپ کو بالکل ایک دو بھی نہیں ملے, لیکن دعوت ان کی سب کو شیعیت کی طرف تھی اور اسلام کی طرف اور شیعیت کی طرف تھی, کسی کو بھی انہوں نے کوئی غیر انسانی یعنی انسانی بنیادوں کے اوپر ہیومنسٹ بنیادوں کے اوپر انہوں نے کبھی اینٹی امریکن کرنے کوشش نہیں کی اسلامی بنیاد.
یہ جو امریکہ کی یہ جو مخالفت کا یہ تو پہلو پایا جاتا ہے کہ امریکہ ظلم کرتا ہے, اگر ہم اس کو اس پہلو سے دیکھیں کہ ہمارے یہاں جو جنرل دفتر ہے وہ دور اول میں اسلام کے پھیلنے کے ایک فوجی یوں بھی بیان کرتا ہے کہ جب مسلمانوں نے یہ علاقے فتح کیے ایران کے اور عراق وغیرہ اور ادھر ادھر,
تو یہاں کے جو بادشاہ تھے ان لوگوں نے وہاں کی عوام کو بہت ہی ظلم میں رکھا ہوا تھا. ان کو مطلب بنیادی ضرورتیں بھی پوری نہیں ہوتی تھی, اور جب اسلام وہاں گیا تو اس کے نتیجے میں لوگوں کو گویا ایک قسم کی دنیاوی باعث بھی ملے اور مزے آنے لگے, اور انہوں نے محسوس کیا کہ ہاں اسلام ہمیں جو زندگی گزارنے کے دنیا میں جو باعث دیتا ہے وہ کوئی نہیں دیتا. تو وہ اسی سے یہاں سے یہ جو ماڈل اسلامی ریاست کا تصور اسی تھاٹ کو ریفلیکٹ کرتا ہے کہ امریکہ وغیرہ جو ہے یہ تو بدمانی کر رہے ہیں, ظلم کر رہے ہیں, اور اگر ہم ایک اسلامی ریاست بنا دیں جو بڑی زبردست ہوگی تو جب دنیا والے دیکھیں گے کہ ماشاء اللہ ایسی ریاست بن گئی ہے تو وہ خود بخود مسلمان ہو جائیں گے. اس کے بارے میں یہ جو تاریخی اس کی دلیل بیان کی جاتی ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟
مطلب وہ یہی ہے کہ جب وہ لوگ مسلمان ہو گئے تو وہاں سرمایہ داری نہیں قائم ہوئی, یعنی مطلب جو مخصوصہ علاقے تھے اس کے اندر حکومتی جو پالیسی ہوئی اس میں فریڈم, اکوالٹی اور پروگریس کو فروغ دینے کی جدوجہد نہیں ہوئی, بلکہ شرع اسلامی ہی نافذ رہی اور دین کی طرف کی دعوت رہی. تو جب آپ موجودہ دنیا کے اندر ایک سرمایہ دارانہ ریاست, جب آپ کہتے ہیں نا کہ بڑی طاقتور ریاست ہوگی, تو وہ طاقتور ریاست ایک سرمایہ دارانہ ریاست ہے, تو سرمایہ داری کے جو فوائد عوام تک نہیں ملے ہیں انہیں کو عوام تک پہنچانے کی ذمہ داری آپ اس ریاست کی وظیفے کے طور کے اوپر قبول کرتے ہیں. اس کے نتیجے کے اندر کوئی مسلمان نہیں ہوگا. یہ ہو سکتا ہے کہ وہ سب کے سب سوشل ویلفیئر سے مستفید ایکول سٹیزنز ہو جائیں, لیکن اس ریاست کا وظیفہ کوئی اسلام پھیلانا نہیں ہوگا جس طریقے سے اموی ریاست کا یا عباسی ریاست کا تھا. تو وہ اسلامی ریاست نہیں ہوگی. تو اس کے نتیجے کے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کی کافر ریاستیں جو ہیں وہ سب جیسے سویڈن سے زیادہ سوشل ویلفیئر پرووائڈ کرنے لگے, اور جیسے کہیے کہ امریکہ سے زیادہ ترقی کرنے لگے, اور سائنس اور ٹیکنالوجی جو ہے وہ بھی بہتر ہو جائے, اور فائنینشیل میدان سے بہتر ہو جائے, لیکن اس کے نتیجے میں کوئی مسلمان ہوگا. جی
پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ عزاداری سید السودا سے غفلت نہ کریں کیونکہ یہ بھی تعلیمات ائمہ کا حصہ ہیں اور ہماری سیاست اور ریاست کا لازمی جز ہے. پھر آگے چل کے کہتے ہیں کہ مطلب ہے رسالت
امام, ذرا پھر سے فرمائیے. میں پورا
کہتے ہیں کہ عزاداری سید السودا سے غفلت نہ کریں, مراسم عزاداری سے کبھی غفلت نہ کریں کیونکہ یہ بھی تعلیمات ائمہ کا حصہ ہیں. اس سے مطلب میں نے کہیں اور پڑھا تھا, وہاں سے یہاں جوڑ دیا یہ کہ حکومت اور ریاست اور سیاست جو ہے وہ ہماری اسی عزاداری کے گرد گھومتی ہے. مطلب وہ پوری سیاست جو ہے وہ سید الشہداء کی شہادت ہی سے اخذ کرتے ہیں, یا حضرت علی کے خلاف امامت سے, یا ان کی وسیع ہونے سے اخذ کرتے ہیں. اسی کے دائرے کار میں یہ بات میں بیان کر رہا ہوں. پھر آگے چل کے کہتے ہیں کہ مطلب ہے رسالت امامت کے دشمنوں پر نفرین پوری تاریخ کے ظالموں کے خلاف اقوام کی مردانہ وار فریاد ہے. یہاں پہ پھر وہ بنی امیہ پر مطلب لعنت و نفرین کرتے ہیں اور ان کے وہ ظالم و جابر کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے بنی امیہ کی ریاست کے خلاف ہم نے جدوجہد کی تھی, ضروری ہے کہ نوحوں و مرثیوں اور ائمہ حق علیہ السلام کے مدحیہ اشعار میں پوری شدت کے ساتھ ہر زمانے اور ہر ملک کے ظالموں کے ظلم و ستم اور ان کی بدعمالیوں کا ذکر کیا جائے, اور دور حاضر جو امریکہ, روس اور ان سے وابستہ تمام اقوام کی وجہ سے دنیا اسلام کی مظلومیت کا زمانہ ہے, خدا کے عظیم حرم کے غاصب آل سعود بھی انہی ظالموں میں شامل ہیں. ان سب پر خدا اور اس کے ملائکہ اور اس کے رسولوں کی لعنت ہو, پوری شد و مد کے ساتھ ان کا ذکر کیا جائے اور ان پر لعنت ہو اور نفرین کی جائے. اور ہم سب کو جان لینا چاہیے کہ یہی سیاسی رسومات وحدت مسلمین کا سبب ہے, اور مسلمان خصوصاً ائمہ اشنا اشریا علیہم صلاۃ اللہ وسلم کے شیعوں کی قومیت کے محافظ ہیں. ضروری ہے کہ یہ یادانی کرا دوں, میرا یہ سیاسی اور الہی وصیت نامہ صرف ایران کی عظیم قوم کے لیے مخصوص نہیں بلکہ تمام اسلامی اقوام اور دنیا کے ہر مذہب و ملت و مظلوم کے لیے ہے. میری خدا بزرگ و برتر سے عزیزانہ دعا ہے کہ نما برکلی بھی ہمیں اور ہماری قوم کو اپنی حال پر نہ چھوڑے, اور فرزندان اسلام اور عزیز مجاہدین پر لمحہ بھر کے لیے بھی اپنی غیبی عنایت سے دریغ نہ فرمائے. روح اللہ الموسوی القمینی, یہ تو ان کا مطلب دیباچے تھا. پھر اب یہاں سے ان کا وصیت نامہ شروع ہوتا ہے.
بہت ضروری ہے, بہت
اتنا ہی کام.
اس لیے کہ جو اگر بس کی سمری آپ دی جائے تو وہ جو بنیادی باتیں اس دیباچے کے اندر کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ, وہ میرے خیال میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نمبر ایک بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جدوجہد جو ہے وہ اسلام کے غلبے کی جدوجہد ہے, اور اسلام کے غلبے کی جدوجہد اسی تاریخی تناظر سے متعلق ہے کہ جو ائمہ اہل بیت سے یعنی وہ درج ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ پوزیشن اس وقت وہی ہے کہ ائمہ اہل بیت جو ہے وہ بنیادی طور کے اوپر غلبہ دین کے لیے جو نقوش چھوڑ گئے ہیں اسی کی بنیاد کے اوپر موجودہ سلطنتوں کی اور موجودہ غیر اسلامی ریاستوں کا مقابلہ کرنا چاہیے. لہذا تورے کا یا اس کا جو ہے تو وہ سب سے زیادہ مستحق مسلم حکمرانوں کو سمجھتا ہے, تبرہ یا امریکہ کو یا مسلمانوں کو. اور کہتے ہیں یہ تبرہ ترک نہ کیا جائے, اور اس میں یہ کہ عوامی موبلائزیشن کا جو طریقہ وہ بیان کرتے ہیں تو عوامی موبلائزیشن اسی بنیاد کے اوپر ہو کہ اہل بیت کی جو روایات ہیں ان کی تجدید کی جائے, اور انہی کے نقش قدم کے اوپر چلتے ہوئے سیاسی طور کے اوپر اس نظام کی تحقیق کی جائے کہ جس نظام نے اہل بیت کی تعلیمات کو مشغول کیا. یہ ہے اس کا خلاصہ.
آخر میں انہوں نے فرمایا کہ صرف ایران کا خطاب نہیں ہے بلکہ وسیع نامہ پوری دنیا کے حوالے سے, لیکن اس کا ایک اپنا رنگ جو ہے وہ ایرانی ضرور ہے, یعنی ایرانی اسٹیٹ کے حوالے سے, یعنی اس سے پہلے جو کچھ انہوں نے بیان کیا اس میں جو انقلاب عالمی سطح پہ ہے اس کے حوالے سے نہیں بلکہ جمعے کی نماز کے لیے بھی انہوں نے ایران میں ذکر کیا کہ جمعے کی نماز جو ہے وہ ایران کے لیے بڑی نعمت ہے. مطلب امام خمینی کا اس طرح سے جس کا ہمیں یعنی مجاہدین کا آج کے دور میں طالبان میں نظر آتا ہے ویسے نہیں, بلکہ ایرانی اسٹیٹ کے اوپر کافی.
مطلب یہ کہ یہ جو ہے تو اس کا کانٹیکسٹ ایرانی ہے, لیکن اس کے اصول جو وہ بیان کرتے ہیں وہ تو سب یونیورسل ہیں, اور ایرانی تاریخ سے ریفر نہیں کرتے, ریفر کرتے ہیں وہ ائمہ اہل بیت کی تاریخ, یعنی ایرانی تاریخیت اس کے اندر بالکل موجود نہیں, ختم نہیں. تو یہ تو درست ہے کہ وہ ایرانی قوم کو ایک انسٹرومنٹ کے طور کے اوپر سمجھتے ہیں, لیکن اس سے زیادہ بات نہیں ہے کہ وہ کوئی ایرانی روایات یا ایرانی, اب یہ بھی جمعہ جو ہے ظاہر کہ ایرانی روایات میں تو نہیں, شیعوں کے یہاں تو جمعہ صحیح نہیں, ختم ہو گیا تھا مور اور لیس. اور ایک چیز کا جس کو ان کو سب سے زیادہ یعنی افسوس تھا اور جس کا وہ بہت تصدیق کیا کرتے تھے یہی تھے کہ پانچ وقت کی نماز میں باجماعت قائم نہیں کرتا تھا, یعنی پانچ وقت کی نماز کے اوپر بھی بہت زور دیتے تھے. کیوں کیا تو پانچ وقت کی نماز نہیں, تین وقت کی ہے, پانچ وقت کی تو ہے نہیں, لیکن وہ اس پہ بہت زور دیتے تھے کہ نماز پانچ وقت کی ہو اور باجماعت ہو, اور اس کے اوپر جتنی زیادہ یعنی ان کو اس کا بہت افسوس تھا کہ سب کچھ کے باوجود وہی تین وقتی کی نماز ہوتی تھی اور جماعت کبھی وہ اہتمام نہیں تھا. تو ایرانی روایات سے تو انہوں نے تقریباً کچھ نہیں لیا ہے, یہ صرف شیعیت لی ہے, اور شیعیت تو کوئی ایرانی چیز کا ایسا نہیں ہے بلکہ وہ تو امپورٹڈ چیز ہے, اس کے اندر ایرانیت سے تو انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں لیا ہے, بالکل کچھ نہیں, شیعیت سے لیا ہے سب کچھ, جو کچھ بھی لیا ہے وہ شیعیت سے لیا ہے, ایرانیت سے تو
کچھ. جو ان کا آخری پارٹ تھا مقدمے کا, اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ مطلب ان کے انقلاب ایران کے اندر یہ بھی شامل تھا کہ جو سنی ورلڈ وغیرہ اس کو بھی پتہ کر کے اس میں شامل کرنا ہے, مطلب بالکل واضح لگ رہا ہے. اور ان کی پالیسیاں بھی تھیں کہ عراق میں بھی انہوں نے حملہ کر دیا بعد میں, اور بنو بھیا کے خلاف ہم نے خود جدوجہد کی, اس کو آج بھی کنٹینیو کر رہے ہیں, وہ سنی ہے نا بنو بھیا والے, اور کون تھے جن کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں, تو آج بھی وہ کہہ رہے ہیں اس کو ہم نے ویسے کر رہے ہیں.
یہ زاہد بھائی کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے, آپ ان کو جواب تو دینا. ہاں جی
جی
مطلب یہ ان کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے, وہ مطلب وہ یہ تابوت کے اندر انہوں نے بنو امیہ کو اس وجہ سے شامل نہیں کیا کہ وہ سنی تھے, بلکہ بنو امیہ کو اس وجہ سے شامل کیا کہ وہ بنو امیہ تھے, اس وجہ سے کیا کہ وہ انہوں نے ظلم و شب و ستم جو ہے وہ حسین حسن تھے اور حسین پہ ڈائے تھے, اس وجہ سے کیا ان کو. اور آپ دوسرا کیا کہہ رہے تھے؟
نہیں لیکن اب اسے لکھے نا, دو پہلو نے رکھنا, ایک تو پہلو وہ ہے کہ ایران کی اسٹیٹ پالیسی کیا رہی, یعنی امام خمینی, یعنی اگر آپ صرف وہ چیزیں دیکھیں جو ہمارے ایرانی صاحب نے فرمائی, تو یقیناً سمجھتے تھے کہ مستعدفین کی نجات اسی میں ہے کہ اہل بیت نے جو روایات چھوڑی ہیں اور جس طریقے سے حکمت اختیار کی ہے وہی کیا جاتا ہے. اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ فقہ جعفری ہی کی بنیاد کی تو یونیورسل اسٹرگل ہو, یہ ایک انٹرپریٹیشن ممکن ہے, لیکن اس کے نتیجے میں لازمن یہ کہنا کہ اس کے نتیجے میں بیس دوسری فقہ وغیرہ کو رد کرتے تھے, یہ امپلیکیشن ہے, کوئی ایکسپلیسٹلی سٹیٹڈ چیز نہیں ہے. اور ایران نے خود یہ طریقہ اختیار نہیں کیا, ایران نے تو وہی اصول اختیار کیا کہ جو ڈاکٹر صاحب کے پیمفلیٹ کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ ذاتی معاملات کے اندر یہ پرسنل لاء کے اندر تمام اقلیتوں کو اپنی اجازت ہے, اور شیعہ کو سنی بنانے کی کوئی کوشش ایرانی
ریاست میں آپ کو نہیں ملتی. ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے سنیوں کو سنی بنانے کے لیے کوئی کوشش کی ہو, یعنی یہ جو موجودہ ایرانی حکومت ہے جو ان کی اپنی تاریخ سے بہت خلاف ہے اس لیے کہ پہلے تو انہوں نے کیا تھا, لیکن اس حکومت میں ایسے قطن کوئی کوشش نہیں کی سنیوں کو سنی بنائی یا زیدی سنیوں کو. دوسری چیز یہ وہ کہتے تھے کہ میجورٹی کا جو فقہ ہے وہ اس کو قانون ہونا چاہیے, اس لیے عملاً اس چیز کو امام خمینی نے پسند فرمایا وہ یہی تھا کہ سنیت کو برداشت کیا جائے اور سنیت یعنی سنیت کو جو ہے اس کو اسیمولیٹ کیا جائے, اسے محو کرنے کی کوئی کوشش آپ کے اندر نہیں. لیکن یقیناً وہ سنیت کو گمراہی سمجھتے تھے, یہ تو ایبسولوٹلی کوئی شک نہیں ہے, وہ سمجھتے تھے یہ گمراہی ہے. اور لیکن یہ بات دیوانی بھائی کی بالکل درست ہے کہ انہوں نے امویوں کی یعنی حنفیت کے اوپر مثلاً ان کے ہاں حنفیت کے خلاف یا شافعیت کے خلاف کچھ نہیں ملتا, بالکل کچھ نہیں ملتا, ایسی کوئی چیز نہیں ہے. یعنی وہ جو مخالفت ہے امویوں کی, جو مخالفت ہے عباسیوں کی, وہ خالص سیاسی مخالفت ہے. وہ کہ وہ پوری صد و مد کے ساتھ فقہ جعفریہ کے حامی ہیں, لیکن وہ کہیں بھی فقہ حنفی یا فقہ شافعی یا فقہ حنبلی وغیرہ کی تردید کرتے ہوئے آپ کو نظر نہیں آتے. اچھا, اس کے برعکس یعنی شیخین کے معاملے میں گستاخی آپ کے ہاں نہیں, یقین آپ وہ گستاخ صحابہ تھے, میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ امام صحابی تھے, امام خمینی گستاخ صحابہ چاہتے میں صحابہ تھے, لیکن فقہ حنفی ہو فقہ یعنی اس بنیاد کے اوپر یا کبھی تقابلہ کیا ہو کہ نہیں جعفری فقہ اتنی عمدہ ہے اور ایسا ویسا کچھ آپ کو, لہٰذا وہ تمام چیزیں ہیں. ایک سیکنڈ, پہلے میں نے بولنا تھا جی,
عراق کے ساتھ جنگ چھیڑ دی تھی اس کو پھر کیسے کانٹیکٹ؟
نہیں, عراق کے ساتھ کوئی جنگ نہیں چھیڑی تھی, عراق نے حملہ کیا تھا. لیکن یہ ضرور ہے, اتنے یہ تو درست بات ہے کہ وہ جنگ تو ان پر مسلط کی گئی تھی, وہ انہوں نے نہیں چھیڑی تھی. لیکن ایک ایسا موقع تھا کہ جب وہ جنگ ختم کر سکتے تھے اور پھر انہوں نے ختم نہیں کی تھی بلکہ عراق میں گھل گئے تھے, وہ وہی خرم شہر کا معاملہ, اور وہ جو تھا اس کے نتیجے کے اندر وہ فوائد, یعنی پہلے تو انہوں نے ہرا دیا تھا, وہ نکال دیا تھا, اگر اس وقت جنگ ختم کر دیتے تو کبھی وہ نہیں. اور اس لیکن یہ غلطی البتہ کی تھی کہ جب وہ انہوں نے عراق کو ایران سے نکال دیا تو اس کے بعد پھر عراق میں داخل ہو گئے, لیکن وہ کوئی شیعیت کی تبدیلی, وہ اتنے علاقے بھی ہوتے, وہ سب سنی علاقے تھے جن علاقوں کے اوپر راغ ہے, وہ سب خوزستان اور عربستان اور وہ تمام معاملہ تھا, وہ سب ایران کے اندر شامل ہو, کبھی شیعہ سنی مسئلہ مانگی تھا. ہاں جی
ڈاکٹر, یہ آل سعود کے خلاف انہوں نے کرا ہے اور
وہ امریکہ کے ایجنٹ,
ہاں ایجنٹ کے طور پر
امریکہ کے ایجنٹ,
یہ نہیں کہا کہ یہ اسلام کے وہ جو علماء جو احناف ہیں یا سنی
وہابیوں کے خلاف کچھ نہیں, وہابیوں کے خلاف بھی کچھ نہیں لگا, حالانکہ وہابی اور اصلی جو دشمنی ہو تو وہابی اور میں یہاں بھی پاکستان کے اندر بھی وہابیت, لیکن وہابیت کے خلاف آپ کو امام خمینی کی فکر میں کچھ نہیں ملے گا.
اور یہ کہ ان کے ایرانی انقلاب کے بعد جو ہے وہ پاکستان کے اندر بھی تحریک نفاذ فقہ جعفریہ نے اپنے نام تبدیل کر کے نفاذ فقہ جعفریہ ہٹا دیا تھا اپنے, انہوں نے کہا کہ نہیں یہاں پہ حنفی طور پہ نافذ ہوگا اور وہ نہیں نافذ ہوگا,
بدیت جی نامہ شروع ہوتا ہے. اس میں مطلب وہ خمینی صاحب کہتے ہیں کہ ایرانی انقلاب کو دنیا بھر کے مظلوم مستضعفین کے اقوام کا انقلاب سمجھنا چاہیے اور اسے دنیا بھر کے مسلمانوں کی امید کا مرکز سمجھنا چاہیے. پھر وہ کہتے ہیں کہ میں ایک حقیر طالب علم کی حیثیت سے اپنے دوسرے برادران ایمانی کی طرح اس انقلاب, اس کے ثمرات کی بقا اور اس کی زیادہ سے زیادہ کامیابی کی امید رکھتا ہوں. اپنے وصیت کے طور پر موجودہ نسل اور آنے والی قابل احترام نسلوں کو کچھ باتیں عرض کرتا ہوں, اگرچہ بہت سی باتوں میں تکرار بھی ہو سکتی ہے, اور اس بخشنے والے خدا سے میری دعا ہے کہ
مجھے میرا خیال یہ کہ اب اس اسٹیج پہ ختم کرنا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پھر ایک پورا نیا موضوع ہے, اس لیے اس اسٹیج ختم کرنا ہے. دوسرے جو انتظام اگر کوئی آخری سوالات تو کرنا چاہیں تو وہ کرنے پھر سے بعد میں دوسری طرف جاتا ہوں, ابھی اسے کنٹینیو کریں گے, رات کو کنٹینیو کریں گے. اور مولانا محمد احمد ہیں مولانا, وہ جو آپ کا مجاہدین کے حق میں جو ہے وہ بالکل اگلے ہفتے تیار ہونا چاہیے, لیکن ان میں سے کوئی بھی غائب ہو سکتا ہے, بالکل یہ ظاہر ہے کہ امام غائبی کا تذکرہ ہے. کوئی سوال اگر کرنا ہو تو
کر لو. ڈاکٹر, یہ عام طور پر یہ بھی ایک عام تاثر کہا جاتا ہے کہ
جو مطلب ایران کی سنی مخالف پالیسی کے لیے عام طور پر ریفر کیا جاتا ہے, مجھے پتہ نہیں سر کانٹیکٹ کیا ہے کہ وہ تہران میں سنیوں کو مسجد بنانے کی اجازت نہیں دیتے, اس کی کیا وجہ؟
میرے خیال میں تو یہ درست بات نہیں ہے, لیکن یہ ظاہر ہے میرا کوئی مطالعہ ایسا نہیں ہے. میرا خیال میں تو یہ ہے کہ شیعہ میجورٹی ایریاز میں شیعہ ہی امام ہوتا ہے عموماً, لیکن سنیوں کی امامت میں بھی ان مساجد میں نماز پڑھی جاتی ہے, ہوتا ہے. مثلا میں نے خود پڑھی ہے, اور یہ بہت مشہور واقعہ ہے کہ جو وہ ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی تھی, اس انٹرنیشنل کانفرنس تہران کے اندر, تو اس کے اندر جو ہے مولانا نورانی, حضرت امام نورانی آپ کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے, دیوبندیوں کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھتے, ہمارے امام وہ خود ہی پڑھتے تھے, تو وہ سیڑھیوں کے اوپر نماز پڑھ رہے تھے لیکن اندر میاں صاحب امامت کر رہے تھے, یعنی وہاں سب شیعہ امام کے دوپہر صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے اور یہ سیڑھیوں پڑھ رہے تھے, تو یہ عام ہے وہاں. اچھا, اس وقت سنی علاقوں میں اصول تو یہ ہے کہ شیعوں کی کوئی مسجد نہیں ہوگی, بلکہ مسجد وہی ہوگی وہاں لوگ کریں, لیکن لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا, ہوتا ایسا ہے کہ شیعوں کے علاقوں میں تو سنی مسجدیں نہیں ہوتی, سنیوں کے علاقوں میں وہ شیعہ مسجد بناتے ہیں. اب وہ ایسا ہے یا نہیں ہے, لیکن جو ریاست کا اصول ہے وہ تو یہ ہے کہ مسجدیں شیعہ سنی نہیں ہوں گی, مسجدیں ایک ہی ہوں گی, وہاں جو بھی امام موجود ہوگا, جو بھی مقرر امام ہوگا وہ کرے گا. اور میں جانتا ہوں کہ شیعوں کی, یعنی میں جانتا ہوں خود اچھی طرح کہ تہران کے اندر ایسی مساجد ہیں جہاں کل وقتی امام سنی ہیں اور مقتدی حضرات میں بہت بڑی اکثریت شیعوں کی. لہٰذا یہ بالکل غلط بات ہے کہ سنی مسجد میں, اگر سنی مسجد نہیں بنا دیتے تو اصولاً کم از کم شیعہ مسجد میں نہیں بنا دیتے, لیکن اب اگر کوئی شیعہ زور شمشیر بنا لے تو